الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں بزرگوں، اس سے پہلے گفتگو کا ایک سلسلہ چلا تھا گھریلو زندگی کے سلسلے میں کہ کس طرح اپنے گھروں کو ہم پرسکون بنائیں، اس میں میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوا کہ ہم اپنی ذات کی تربیت کیسے کریں، اپنی ہم اسلامی شخصیت کیسے بنائیں، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ ہم کیسے کریں۔ تو اس سلسلے میں نفس کے تزکیے کے بارے میں شریعت میں جو توجہ دلائی گئی ہے، اس موضوع کو شروع کیا گیا کہ زندگی کا جو مقصدی کام ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ جنت میں پہنچنے کی تیاری کرنا، اس کے لیے جیسا کیریکٹر چاہیے، جیسا اخلاق چاہیے، وہ اپنے اندر پیدا کرنا، جنت میں رہنے کے قابل اپنی شخصیت کو انسان بنائے، اسی کے لیے یہ سارا دین آیا ہے، ساری شریعت کا نشانہ یہی ہے۔ پھر گزشتہ بیان میں بتایا گیا کہ جو ہمارا نفس ہے، جس طرح کی ہماری بناوٹ ہے، اس میں کس طرح سے بھلائی اور برائی دونوں بھی بسے ہوئے ہیں، پھر تھوڑا تفصیل یہ کی گئی تھی کہ ہمارے نفس میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، تاکہ ہم اپنے کو پہچان کر اس پر محنت کریں۔ قرآن پاک میں جس آیت شریفہ میں نفس کی اصلاح کو ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کام جو سب سے ضروری کام ہے، یہ کام تم اس لیے چھوڑ دیتے ہو کہ تم اپنی ذات کو بھول کر دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہو، دنیا سجانے میں لگ جاتے ہو، دنیا حاصل کرنے میں لگ جاتے ہو۔ بل تو سرون الحیات الدنیا، ہمیشہ کی اپنی زندگی کو بھلاتے ہو اور آج کی دنیا تم سجانے میں لگ جاتے ہو۔ تو آج اس پر بیان کا ارادہ تھا کہ کس طرح، کون سی باتیں، کون سے نکات ہم سوچیں جس کی وجہ سے دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت قابو میں آئے، دنیا کی کیا برائی اور مذمت قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کو بیان کرنے کا آج موقع بھی تھا، تیاری بھی تھی۔ لیکن کچھ دیر پہلے جب آج کا اخبار دیکھنے کا موقع ملا، تو جمعہ کا جو ایڈیشن ہے اس میں حضرت مولانا خالص سیف اللہ صاحب کا جو مضمون آیا ہے، وہ بہت ہی مفید مضمون ہے۔ جو ابھی حال میں یو پی کے الیکشن ہوئے اور ان کا جو نتیجہ نکلا، اس سے عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ پریشان، مختلف علاقوں میں ہمارا جانا بھی ہوا تو لوگ کافی اس سے بے چینی محسوس کر رہے تھے لوگ، تو اسی پہ مولانا نے مضمون لکھا۔ مولانا خالص سیف اللہ صاحب اللہ کے کرم سے ایک بہت ہی زبردست عالم بھی ہیں، امت کا درد بھی ہے اور حالات پر گہری نظر بھی ہے، اس لیے ان کے بہت ہی اچھے اچھے مضامین مستقل آتے رہتے ہیں، بہت قیمتی چیز ہے وہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان تک ان کے مضامین پہنچیں۔ تو آج کا مضمون جو تھا وہ بہت مفید نظر آیا، تو میں نے ارادہ بدل دیا اور ارادہ یہ کیا کہ اسی پر بیان ہو. جو مولانا نے جو نکات اٹھائے ہیں ان کا مذاکرہ ہو. اس لیے کہ دین صرف اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کا نام نہیں ہے, دین اسلام صرف پرسنل تزکیے کا نام نہیں ہے, دین اسلام پوری امت سے جڑ کر جینے کا نام ہے, پوری امت کا حصہ بن کر چلنے کا نام ہے, اور پوری امت کی فکر کرنے کا نام ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پر بہت متقی پرہیزگار بن گیا مگر ایک دوسرے سے جڑ نہیں سکے, پورے مل کر ایک امت نہیں بن سکے, تو ایسے نیک لوگوں سے اللہ کو کوئی محبت نہیں ہے. پوری امت کو خطاب کیا گیا ہے, اللہ کے نبی نے ایک ایک آدمی نہیں بنایا, ایک پوری امت بنائی. یہ دین ہے ہی ایسا کہ سب مل کر چلیں گے تو دین پر عمل کر سکیں گے, سب مل کر نہیں چلیں گے تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ چھوڑ دینا پڑے گا, اس پہ عمل ہی نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے جماعت کا مستقل موضوع, دین کا مستقل موضوع ہے امت پناہ ہمارے اندر آئے, امت کی فکر آئے, اجتماعیت کی فکر آئے, ایک بننے کے جو نکات ہیں اس پر غور کیا جائے. اس لیے کہ اس کے بغیر ہم اپنے ذاتی زندگی میں بھی دین پر نہیں چل سکتے. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, قرآن بھی ایک, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو جب تک امت پناہ نہیں آئے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی, دین پر ہی نہیں چل سکیں گے اور دنیاوی ترقی میں بھی جو ہے بہت نقصان ہوگا. تو ابھی جو اتر پردیش کے جو انتخابات ہوئے اور اس کے جو نتائج آ گئے وہ بالکل توقع کے خلاف. صرف مسلمان ہی نہیں, جن جن کو بھی ملک سے محبت تھی اور قوموں میں بھی اور لوگوں میں کہ بھئی ملک میں فساد نہ ہو, بگاڑ نہ ہو, ملک میں چین و سکون برقرار رہے, ملک سے محبت رکھنے والے اور جو طبقے ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے, اور جتنے سیکولر لوگ ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے, مایوس ہو گئے کہ ہمارا ملک آخر کس رخ پہ جا رہا ہے. اور جو فرقہ پرست ہیں, نفرت کی بات کرتے رہتے ہیں, ملک میں دنگا فساد کی جڑ بنیاد ڈالتے رہتے ہیں, ان لوگوں کو اتنی بڑی کامیابی ملی کہ ان کو امید نہیں تھی کہ اتنی زبردست کامیابی ہوگی, توقع سے بہت زیادہ کامیابی ان کو مل گئی. وجہ کیا ہے؟ ان کو جو کامیابی ملی اس میں ایک وجہ تو ان کی باضابطہ کوششیں. فرقہ پرست لوگوں نے بہت ہی منظم انداز سے محنت کی, پہلے سے ان کا نظام بنا ہوا ہے, پہلے سے ان کا کیڈر بنا ہوا ہے, لاکھوں کا کیڈر بنا ہوا ہے, اور کارکن ہیں ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں, جن کی فکر ایک بنا دی گئی, جن کو آپس میں جوڑ دیا گیا, جن کو ایک سسٹم میں جوڑ دیا گیا, جن کو کام کا ایک پروگرام دیا گیا. یہ نہیں کہ ہوا میں بات ہو رہی ہے بلکہ لاکھوں کارکن گلی گلی کام کر رہے ہیں. تو ان کی باضابطہ کوشش ہے. اور ادھر اپنے آپ کو سیکولر سیکولر بولنے والی جو پارٹیاں ہیں وہ غفلت کا شکار رہے, آخری دن تک بھی وہ گھر کا جھگڑا چلتا ہی رہا, آخری دن تک بھی ایک نہیں ہو سکے. ایک طرف جو ہے دعوے ہیں, ایک منظم طاقت سے لڑنے کے دعوے ہیں, دوسری طرف آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے, تال میل نہیں ہے. سیکولر طاقتوں نے ایسا کیا. اور ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ یو پی میں ہیں, گنجان آبادی وہ بہت بڑی تعداد میں, اور سارے دینی مرکز وہی ہیں, ہر فرقے کے ہر مسلک کے دینی بڑے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے, جن کا دعویٰ ہے کہ پورے ملک کے مسلمانوں پہ ہمارا کنٹرول ہے. ہر آدمی بولتا ہے کہ پورے ملک کے مسلمان ہماری مٹھی میں ہیں, ہر جماعت کے بڑے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے مسلمانوں پہ کنٹرول رکھتے ہیں. معلوم ہوا کیا کنٹرول ہے تمہارا, تمہارے گھر میں تمہارا کنٹرول نہیں ہے, تمہاری گلی میں تمہارا کنٹرول نہیں ہے.
ہر مسلک کے لوگ، بڑے بڑے لوگ سب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آبادی تعداد بھی ہماری ایسی ہے، مگر ایک بے شعوری ہے پوری امت پہ. ہم ایک امت ہیں، اس کا احساس ہی کہاں ہے؟ ہمارا نفع کس میں، ہمارا نقصان کس میں ہے؟ یہ کتنے نازک دن تھے. ابھی جلسے کر رہے تھے کہ بھائی یہ پارٹی آئے گی تو ہماری شریعت ہی کو نکال دے گی. مسلم پرسن اللہ کے گلے پہ تلوار لٹک رہی ہے. یہ موقع تھا کہ سیکولر لوگوں کو جوڑنے کی مسلمان کوشش کرتے، یہ موقع تھا کہ آنے والے طوفان کو روکنے کے لیے مسلمان خود متحد ہوتے، جبکہ آپ کے دین و شریعت کا مسئلہ اڑ گیا. ایک رام مندر تو تیار ہونے کا مسئلہ ہے ہی، وہ جو پرانی بابری مسجد کی بیسیوں سال سے جو غم منا رہے ہیں، اس کا کچھ مداوا کرنے کا وقت تھا. اور اس سے بڑھ کے شریعت کا مسئلہ آ گیا تھا. شریعت کا مسئلہ آنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گے، یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ متحد ہونے کا وقت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. اور ہمارے لوگ نہیں سمجھا سکے. تو مسلمانوں میں ایسی بے شعوری، فرقہ پرست، منظم انہوں نے کام کیا. انہوں نے گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں اپنے کارکنوں کو پھیلایا. خاموش محنت کی انہوں نے، ڈور ٹو ڈور انہوں نے محنت کی. اور پھر ایسے ایشوز انہوں نے اٹھائے نفرت کے، جس سے عام انسان متاثر جلدی ہو جاتا. ہم لوگوں کی نفسیات کیا ہے، سیدھی بات لوگوں کو جلدی نہیں سمجھ میں آتی، لڑائی کے بعد جلدی سمجھ میں آتی. دوسروں کے خلاف نفرت کی بات کرو تو وہ جاہل لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے. تو انہوں نے جاہل لوگوں کو متاثر کرنے والے ایشوز ایسے اٹھائے کہ پھر حقیقی مسئلے کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا پھر جاہلوں کو، جب ان کو اس طرح کی باتیں. اور خاص طور پہ ان پڑھ انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا حق فلاں مار رہا ہے، فلاں تمہارے پر ظلم کر رہا ہے، تو وہ فوراً جو ہے ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں حقیقت میں مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، پھر کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال نفرت پھیلانے والوں نے بہت منظم کوشش کی، لاکھوں کارکنوں کو گلی گلی پہنچایا، اور سوشل میڈیا کا بہت استعمال کیا. ایک ایک آدمی کے دل و دماغ تک وہ پہنچ گئے. اور اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو کامیابی ملتی ہے، جو اندہ یا بندہ، مقصد جو بھی ہو، مقصد اچھا ہو خراب ہو، اچھے مقصد کے لیے محنت کرو، اچھے مقصد والا کامیاب ہوگا، برے مقصد کے لیے محنت کرو، برے مقصد والا کامیاب ہوگا. جو منظم بنے گا، جو محنت کرے گا، محنت اپنا رنگ لائے گی، کوشش اپنا رنگ لائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا بے لاگ اصول ہے. چنانچہ دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت، کبھی ان کی تاریخ میں نہیں ملی کبھی کسی کو، دو تہائی سے زیادہ اکثریت کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھ گئے. اب جو سیکولر لوگ تھے، انتشار، آخر وقت تک معلوم ہے ہم جانے والے ہیں، ہم ڈوبنے والے ہیں، مگر ملنے کے لیے تیار نہیں. آخری دن بھی لڑتے رہے آپس میں، اتحاد قائم نہیں کیا. اور خالی جلسے کر کے خوش، ریالیاں کر کے خوش. مسلمانوں میں بھی ایسا ماحول بن گیا ہے، بس خالی ہم لوگ جلسے کرتے رہتے. شریعت کا مسئلہ آیا، جلسے. شکیل بن حنیف کا مسئلہ آیا، جلسے. جلسوں سے کام ہوتا ہے کیا؟ نہیں. کام تو ایک ایک فرد تک پہنچنے سے ہوتا ہے، کارکن کھڑے ہو کے کرنے سے کام ہوتا ہے. ایک ایسی عادت پڑی ہوئی ہے خالی جلسے کر دینا. جلسے کرنے میں، جلسے کرنے والوں کا نام تو ہو جاتا ہے، لیکن کام والے تیار نہیں ہوتے اس میں. تو یہی بیماری ہے سیکولر لوگوں کو بھی لگ گئی ہے، پارٹیوں کو. جلسے کر رہے ہیں، خالی جلسے کیے انہوں نے، خالی ریالیاں کر کے مطمئن ہو گئے کہ آ گیا ہمارے ہاتھ پہ پورا ووٹ آ گیا. گھر گھر نہیں پہنچے، سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کیا. اور جو سامنے والا نفرت کی بات چلا رہا تھا، فرقہ وارانہ جذبے پیدا کر رہا تھا، اس کا تو جواب ہی نہیں دیا سیکولر لوگوں نے. ضرورت اس بات کی تھی کہ یہاں کے ملک کے لوگوں کو اصل ٹاپک سمجھایا جاتا. عام لوگ تو ماشاءاللہ سادہ ذہن کے لوگ ہیں، عام انسانوں کے دل میں زہر نہیں ہے. بھائی زہریلے لوگوں کے خلاف بات کرنے کا طریقہ تھا کہ بھائی ہمارے ملک کی صدیوں کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب ہے، ہندو مسلم اتحاد کی تہذیب ہے ہماری، ہماری روایات، ہماری پوری تاریخ میل جول کی رہی ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت تھی عوام کو سیکولر لوگوں کی طرف سے، اور ملک کی آزادی میں سب نے ہی مل کے حصہ لیا ہے، ہندو نے بھی لیا ہے، مسلم نے، ہر فرقے میں نے ملا، اور ملک کی ترقی میں بھی سب کا ہاتھ ہے، ملک کی حفاظت کے لیے سب کی ضرورت ہے، یہ اصل ٹاپک پہ آپ بات کرتے تو فرقہ پرستوں کے زہر کا علاج ہوتا تھا، اور سیکولر پارٹیوں نے یہ نفرت کو تو دور کرنے کا کام نہیں کیا، ذات پات لے کے بیٹھ گئے، ذات کے نام پہ ہم کو اوڑ دو، یادو ہے ہم کو اوڑ دو، فلاں ہو، اب ذات پات کا جو ہے وہ فیل ہو گیا مسئلہ، ایسے ہی اقلیت دوستی، مسلمانوں کی دوستی کا دم بھرنے سے دوسری قومیں میں ہمدردی کہاں سے آئے گی، ان کے اندر تو اور جو ہے غصہ آ جائے گا، مسلمانوں کی اگر تائید کی باتیں ہوں گی تو، بجائے مسلمانوں کی تائید کی اقلیت دوستی کی باتیں کرنے کے اس ملک کا ڈھانچہ سمجھایا جاتا، فرقہ پرستی کا جواب سمجھایا جاتا تو کچھ لوگ سمجھتے تھے، تو اصل ٹاپک تو لوگوں نے چھوڑا اور جو ہے نقلی کام کیے، تو نتیجہ تو جو ہونا تھا وہی ہوگا، اور مسلمانوں کی بے شعوری کی عجیب تصویر سامنے آ گئی، کچھ ہوش ہی نہیں ہے مسلمانوں کو، جیسا پی کے سویا ہوا ہے کوئی، آزو بازو کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، ایسی بے شعوری مسلمانوں کی پورے عمل میں نظر آئی، جیسے خزاں کے پتے ہوتے نا، جب پتے سوکھ کے جھڑنے کا موسم ہوتا ہے، وہ پتے جیسے بے وزن ہوتے ہیں، ایسی ہمارے کروڑوں کے ووٹ بے وزن پتے بن گئے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، پانی کے خطرے اگر مل جائیں کروڑوں خطرے تو وہ طوفان بنتے ہیں، لیکن اگر خطرے خطرے بن جائیں تو بارش کے وقت کتنے خطرے گرتے ہیں، لیکن ہوا جدھر چلتی ہے وہ پانی ادھر جھکتا جاتا ہے، خطروں کو ہوا تحلیل کر دیتی ہے ہوا میں، جب خطرہ خطرہ بن جائیں گے، جب الگ الگ ہو جائیں گے تو بے وزن ہو جائیں گے، جب مل جائیں گے تو ایک طاقت بنیں گے، تو ہوا ایک اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے کسی کو ہوش نہیں، کسی کو مقصد کا پتہ نہیں، کسی کو حالات پہ نظر نہیں، موقع کے اعتبار سے پالیسی تبدیل کرنا ہے ہی نہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی گروپ بندی میں مصروف ہے، کسی شاعر نے کہا کہ کون رکھتا ہمیں موتیوں کی طرح، مل گئے خاک میں آنسوؤں کی طرح، یہی جب متحد نہیں رہیں گے تو یہی ہوگا، ہمیشہ آنسو بن جانا پڑے گا، جو سیاسی قائدین ہیں ان کو سوچنے کا وقت ہے، ایسا کب تک ہوتا رہے گا، جو مذہبی قائدین ہیں، علماء ہیں، ان کو سوچنا چاہیے ایسا کیوں ہوا، اور کیا یہ ذمہ دار لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اجتماعیت کا تقاضا کیا تھا، بھائی پوری قوم ایک ہے، سب کا فائدہ ایک ہے، سب کا نقصان ایک ہے، جب ہمارا دشمن ہم پہ وار کرے گا تو فرق تھوڑی کرے گا کہ یہ کون سی سیاہ پارٹی ہے، یہ مسلمان کون سی پارٹی کا ہے، یہ کس خیال کا ہے، یہ کس مسلک کا ہے، کس گروپ کا ہے، یہ تھوڑی دیکھے گا دشمن، وہ تو سب کو ایک ہی انداز میں ختم کر دے گا، قومی معاملات میں سب کا فائدہ ایک ہی ہے، نقصان ایک ہی ہے، اجتماعیت کا تقاضا یہ تھا کہ ایثار کیا جاتا، اب ہر پارٹی یہ سوچ رہی کہ بھائی ہم کو تو مسلم، ہمارا مسلمانوں کا محلہ ہے، ہمارا آدمی کو، ہمارے آدمی کو ہم کھڑا کریں گے، ایک ایک مسلمانوں کے حلقے میں کئی کئی مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں، سب کو یہی ہے کہ میں جیت جاؤں گا، میں جیت جاؤں گا، میں جیت جاؤں گا، اور مجھے جیتنا ہے، جبکہ کھلا ہوا منظر ہے سامنے، جب اتنے آدمی کھڑے ہوں گے تو نتیجہ کیا ہے، دشمن آگے نکل جائے گا، کھلی ہوئی بات ہے لیکن نظر نہیں آتا، اپنا ہی مفاد نظر آتا، قربانی دینا ہے، سب لوگ بیٹھ جاؤ، مجھے کو اکیلے کو فیلڈ میں رکھو، ارے تم بیٹھو صاحب، ایثار کرنے سے کام چلتا ہے، اپنے ذاتی مفاد پہ اجتماعی مفاد، قوم کا مفاد دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی قوم دنیا میں بچتی ہے، اب مزاج ایسا ہے ہر ایک کو ذاتی مفاد، چنانچہ ایک ایک حلقے میں کئی کئی مسلم جماعتیں کھڑی ہو رہی ہیں، کئی کئی لوگ نمائندہ کر رہے ہیں. آسان بات تھی بھائی، حلقوں کو تقسیم کر لو، تقسیم کر لو، یہ حلقے میں آپ ٹھہرائیں گے، حلقے میں آپ، سب مل کے تو ایک نہیں ہو سکتے، وہ تو بالکل آپس میں آگ پانی کی طرح ہو گئے، ایک نہیں ہو سکتے، انضمام نہیں ہو سکتا، تو تقسیم تو ہو سکتی ہے کہ وہ حلقے میں آپ اپنا کھڑا کیجئے آدمی، یہ حلقے میں ہم اپنا کھڑے، نہیں ہر حلقے میں سب کھڑا کریں گے. تو اگر کم سے کم تقسیم کر لیتے تو کچھ نہ کچھ کامیابی میں حصہ مل سکتا تھا. یہ پورے مولانا خالد صاحب کے پوائنٹس میں دہرا رہا ہوں، اجتماعی معاملات میں ہر آدمی اپنے دماغ سے بولنا ٹھیک نہیں رہتا، ہر چھوٹا دماغ والا، منجلا دماغ والا، سب بولتے رہیں گے تو کنفیوژن ہو جائے گا. تو یہ باتیں میں اپنی نقل نہیں کر رہا ہوں، ایک بہت ہی تجربہ کار ملک کے حالات سمجھنے والے عالم کی باتیں نقل کر رہا ہوں. تو انہوں نے لکھا کہ کئی سبق ہے اس میں. ایک سبق یہ سامنے آیا کہ اپنا جو بھی پلان رہتا ہے، اپنا جو منصوبہ ہوتا ہے، یہ کھل کے پبلک میں بولنے کا نہیں ہوتا. جب قوموں کا مقابلہ چل رہا ہے، کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ دل میں رکھنے کی ہوتی ہے. اب اپنے بڑے بڑے پلان، سنہری خواب پوری پبلک میں رکھ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، مخالفین جاگ جاتے ہیں، دشمن جاگ جاتے ہیں، وہ ہو ان کے یہ منصوبے. اب ہمارا تو پبلک میں بات لانے سے زبردست نعروں میں ہماری بات کھو جاتی ہے، نعرے لگا کے رہ جاؤ آپ، اور ہمارے پورے عزائم جو ہیں وہ نعروں میں تبدیل ہو کے ہوا میں کھو جاتے ہیں، ادھر دشمن جاگ جاتا ہے، اچھا ان کے یہ خیالات ہیں، ان کے یہ عزائم ہیں. اب دشمن کیا کرتا ہے، پلاننگ لے کے آگے بڑھتا ہے آپ کے عزائم کو فیل کرنے کے، وہ باضابطہ منصوبے لے کے وہ خاموشی آگے بڑھتا ہے، اور آپ صرف پکار کے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے پلان بول کے رہ جاتے ہیں. یہ کر رہے ہیں مسلمان، پورا کام اخبارات کے ذریعے سے کر رہے ہیں، الیکشن کے موقع پہ سب اخبار میں دل کی بات کھول کے پورے پبلک میں بول رہے ہیں، اخبار میں لکھ رہے ہیں، جس سے دشمن پورے جاگ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے، ایسا نیٹورک ہونا چاہیے کہ دل کی بات اخباروں میں نہ لکھی جائے، علل اعلان نہ کہی جائے، دل کی بات دلوں تک پہنچانے کا نظام ہونا چاہیے، سینہ بسینہ بات پہنچنا چاہیے. اپنا جو منصوبہ ہے، وقت پر فیصلہ ہو، چپکے چپکے سب تک بات پہنچ جائے. آج کل کے زمانے میں مشکل نہیں ہے، میسج کا زمانہ آ گیا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا ہے، اگر اندر سے سب کے دل ملے ہوئے ہیں تو عین وقت پہ پیغام دیا جا سکتا ہے. اندر سے کوئی ترتیب بنی ہوئی ہے، عین وقت پہ اصل فیصلہ بتایا جا سکتا ہے. لیکن وہ حضور کی تدبیر تو یہاں رہی نہیں، کرنا کم ہے بولنا زیادہ ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شہر میں مسلمانوں کا ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے. ذہین لوگ گئے کہاں، مر گئے کہاں ذہین لوگ کس دن کے لیے پیدا ہوئے، پلاننگ کرنے والے کیا ختم ہو گئے ہمارے پاس، حالات کو سمجھنے والے، سوسائٹی کو سمجھنے والے، بدلتے ہوئے رخ کو سمجھنے والے، ایسے لوگ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارا پورا دماغ صرف اپنی جائیداد بنانے کے واسطے ہے کیا؟ یہ پوری جائیداد ختم ہو جائے گی جب فساد ہوگا. تو جتنے کروڑوں اربوں روپے جمع کر کے جاؤ، تمہاری اولاد کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے گی اس سے، جب زہر پھیل جائے گا، جب فساد ہوگا، سب چھن جائے گا راتے رات. اس لیے ذہین لوگ پورا وقت اپنی دولت جمع کرنے میں مت لگائیے، ذہین لوگ جمع ہو جائیے، منصوبہ بنائیے، اور قوم سے جوڑ کا کوئی سسٹم بنائیے. تو ہر دل کی بات بولنے کا سسٹم، تقریریں کرنے کا سسٹم، دھواں دھار تقریریں کرنے کا سسٹم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر معاملے میں پیروی کرنے کے قابل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، جب بھی کوئی اجتماعی مہم ہوتی تھی، کہیں جنگ کا کوئی سفر ہوتا تھا، آخری دن تک قریبی دوستوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کدھر جانے والے ہیں، بہت خاموشی سے پلاننگ ہوتی تھی، خاموشی سے اس پر عمل ہوتا تھا، آخری وقت تک اپنوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور کیا کرنے والے ہیں، جانا ہے کسی اور طرف، حضور دوسری سمت کے بارے میں تفصیلات پوچھتے رہتے تھے لوگوں سے، لوگ سمجھتے تھے ادھر جانا ہے، آخر وقت تک مبہم بات کرتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو کیا کرنے والے. صرف غزوہ تبوک میں، چونکہ بہت لمبا سفر تھا، خطرناک سفر تھا، اور کوئی مدینے میں رومیوں کے جاسوس وغیرہ نہیں تھے، اس لیے اس موقع پر حضور نے کھل کے کہا کدھر کا سفر کرنا ہے، تبوک کا کرنا ہے، تیاری کرو، ورنہ کسی جنگ کے موقع پہ حضور نے بتائی نہیں آخر وقت تک کہ کدھر کا سفر ہونے والا ہے، خاموشی سے منصوب با بناتے تھے حضور. اور مکے کا جو سفر ہوا، فتح مکہ کا، 10,000 فوج لے کے گئے ہیں، وہ عرب کے حساب سے بہت بڑی فوج تھی، اتنی فوج کو جمع کرنا ایک بڑا کام تھا، وہاں تک پہنچنا بڑا کام تھا، لیکن حضور نے ایسا چپکے چپکے قبیلوں کو جمع کیا اور ایسا چپکے چپکے سفر کیا کہ مکے کی سرحد پر پہنچنے تک مکے والوں کو پتا بھی نہیں چلا کہ مدینے والے حملہ بھی کرنے والے ہیں. سرحد پر پہنچ گئے تو وہ لوگ حیران ہو گئے، یہ منصوبہ کب بنا، یہ فوج جمی کب، یہ فوج یہاں آئی کہاں تک، کچھ پتا نہیں چلا کسی، نامانوس خفیہ بات کو خفیہ رکھا اور نامانوس راستوں سے پہنچے جدھر سے جاتے ہی نہیں تھے لوگ. اور مکی زندگی میں جب تک مکے میں تھے، حضور کا کی ترغیب یہ تھی، پالیسی یہ تھی کہ لوگوں اپنے اسلام کا اعلان مت کرو. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے مختلف قبائل سے آ کے، حضور کہتے تھے بتاؤ مت، جاؤ قوم میں مل جاؤ. اب آج کیا ہے، تشہیر کا مزاج، کوئی اسلام قبول کیا تو اخبار میں دے رہے ہیں ہمارا فلاں کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا. وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان مقصد نہیں، ان کے دستے حق پرست کا اعلان کرنا مقصد ہے، ہمارے گروپ سے اتنے اسلام میں داخل ہوئے، اس کو میڈیا میں لایا جا رہا ہے. کام چھوٹا ہوتا ہے دشمن جاگ جاتا ہے. تشہیر کا، ہر چیز میں تشہیر کا شوق، کمرے میں 3-4 آدمی بیٹھ کے اجتماع نہیں کرتے، اخبار میں آ جاتا فلاں بیٹھک میں جلسہ ہوا، حاضرین اس میں ہو، 4 آدمی 5 آدمی، اور اعلان کہاں رہے گا، اخبار میں آئے گا. صبح ایک دوسرے کو فون کرتے، اخبار میں آیا اپنا پروگرام دیکھ لیے کیا، فون کرتے رہتے، ہاں دیکھا، 4 مکھی بیٹھے ہوئے تھے اخبار میں دے دی، بہت خوش. تو کام کرنا کم ہے، تشہیر کرنے کا مزاج زیادہ ہے. الیکشنوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کھل کے تائید کرتے ہیں مشہور لوگ، اداروں والے لوگ، مذہب کے لوگ جو ہے کھل کے علل اعلان تائید کرتے ہیں. کھل کے تائید کرنے سے دشمن جاگ جاتا ہے، پھر ان کے مذہبی لوگ بھی میدان میں آتے ہیں، مذہبی تعصب کو استعمال کیا جاتا ہے، مختلف گروپ کھل کے تائید کرتے ہیں. تو نہ اللہ کے نبی اسلام کے قبولیت کا اعلان کرتے تھے، نہ اللہ کے نبی مہموں کا اعلان کرتے تھے. مگر یہ سب کب ہو سکتا ہے، قوم منظم ہے تو چپکے چپکے کرنے آتا ہے، سب ٹکڑے ٹکڑے ہے تو منظم پلان بنانے بھی مشکل ہوتی ہے، پلان کے اوپر عمل کرنے بھی مشکل ہوتی ہے. منظم قوم یہ سب کر سکتی ہے، چپکے چپکے کام منظم قوم ہی کر سکتی ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے. اور ایک سبق اس میں یہ بتایا حضرت نے کہ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مسلمان جوش میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں، اور غصے میں آ کے کچھ الٹی سیدھی باتیں کر دیں، اور جیسے ہم غصے میں آ کے کچھ کہہ دیں، ان کو مواد مل جاتا ہے اپنے قوم کو بھٹکانے کے واسطے، نفرت پھیلانے کے لیے. ان کو تو کیا ہے، نفرت پھیلانا ہے، نفرت پھیلا کے بھیڑ اکٹھی کرنا ہے. اب ہمارا کوئی آدمی پرجوش تقریر کر دے، کوئی نفرت کی بات کر دے، تو اب ان کو شوشہ مل جاتا، اب وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. تقریر آپ کہیں ایک پورے ملک میں کہیں ایک جگہ آپ غصے کی تقریر کر دیجئے، نفرت کی تقریر کر دیجئے، کہیں ایک جگہ، اب اس کا استعمال پورے ملک میں وہ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھو ایسا بول رہے ہیں مسلمان، ایسا بول رہے ہیں، ان کا فلاں لیڈر ایسا بول رہا ہے، بار بار اسی کو دہرایا جاتا ہے. جس حلقے میں مسلمان کھڑا ہوا بھی نہیں ہے الیکشن میں، وہاں بھی غیر مسلموں کو متحد کرنے کے لیے ہمارے لیڈر کی بات وہ لوگ چلاتے رہتے ہیں. وہاں وہ حلقے میں کوئی مسلمان کھڑا ہوا ہی نہیں، مگر کسی اور جگہ کی تقریر سنا کے وہ پورے فرقہ پرستوں کو ایک کرتے ہیں، پوری پبلک کو جوش میں لاتے ہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، راز کو راز رکھنے کا ہے. دشمن کو جوڑنے والے کوئی ایشو سامنے آنے ہی نہیں دینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا مدینے میں کون کون منافق ہے، پوری لسٹ معلوم تھی حضور کو، کون کون اندر سے یہودیوں سے ملا ہوا ہے اور کون کون منافق ہے، لیکن زندگی بھر حضور نے نہیں بتایا کہ وہ منافق کون. منافقوں کو ڈکلیئر نہیں کیا، منافقوں کو سزا نہیں دی. حضور بولتے تھے اگر میں اپنے لوگوں کو سزائیں دوں گا تو پھر بدنام ہو جائے گی میری قوم، ہمارا اتحاد ٹوٹ جائے گا. اللہ کی طرف سے ایک ایک منافق کا نام معلوم تھا، پھر حضور نے اس کو راز کو راز ہی میں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافقین بہت سارے معزز تھے، ان سے بہت سارے مسلمان جڑے ہوئے تھے، ان کو تکلیف ہو جائے گی، اور مسلمانوں میں انتشار ہے، وہ پیغام پہنچے گا. جس لیے کہ جو منافق تھے ان کو دوسری قوم والے تو مسلمان ہی سمجھتے تھے. ایسے یہودی جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہتے تھے. یہودیوں کے تین قبائل تھے، سب کے سب دشمنی کے مزاج کے ہی تھے، لیکن حضور نے پورے یہودیوں کے بارے میں سختی کبھی نہیں برتی، ان کو لے کے چلتے رہے، لے کے چلتے رہے. جس قبیلے نے آگے بڑھ کے بدعہدی کی، بغاوت کی، اسی کو سزا دی، اسی کو پکڑ کی، سب کو نہیں کی. تو اگر سب کے خلاف بولتے تو ایک ساتھ تینوں کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے تھے. ایک ساتھ کئی کئی محاذ کھول لینا، پورے دشمنوں کو متحد ہونے والی حرکتیں کیوں کرنا چاہیے؟ کئی منافق گروپ تھے لیکن حضور سب دشمن تھے، لیکن کبھی بھی سب کو ایک ہونے نہیں دیا. جس نے آگے بڑھ کے غلطی کی بس اسی کی حد تک حضور نے کاروائی کی، باقی لوگ غیر متعلق ہی رہے، ان کی تائید میں نہیں آئے. تو یہ حضور پاک کا طریقہ. اور مدینہ جب حضور پہنچے تو وہاں جو مختلف قبائل تھے، اگرچہ سب مشرک تھے، لیکن حضور نے آپ سب لوگ ایک، ہم ایک، اس طرح سے بات نہیں کی. ہر قبیلے سے الگ الگ بات کی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بات کی. آپ کا ہمارا معاہدہ، آپ کا ہمارا معاہدہ، آپ ان سب کو ایک ہونے نہیں دیا. ایک ایک الگ الگ کر کے بات کی. تو حکمت عملی حضور کی زندگی میں، ان کو ایک کمیونٹی بننے نہیں دیا حضور نے. کوئی ایسی تقریر نہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ وہ سب اپنے آپ کو ایک سمجھے اور مسلمانوں کو ایک سمجھے، ایسا نہیں کیا حضور نے. ان کو الگ الگ ہی رکھا، الگ الگ رکھ کے ہی ان سے بات کی. اب اس ملک کے اندر بھی، اس سے پہلے آجد نے عرض کیا تھا، 20,000 قومیں ہیں اصل میں، مگر ہم لوگ کیا ہے، اس طرح سے بات کرتے ہیں بس ہندو مسلم دو ہی بن کے رہ جاتے ہیں. ایسے تقریریں کرتے ہیں، ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسے ہم سے ہٹ کے جو ہے وہ سب ہندو ہی ہے. وہ سب ہندو نہیں ہیں، وہ الگ الگ قومیں ہیں، ہم کیوں ان کو متحد ہونے دیں؟ تو جب مسلمانوں پہ ظلم کا موضوع آئے تو صرف ظالم کو پکڑنا چاہیے، یہ فلاں ظالم ہے، باقی سب ہمارے بھائی ہیں بولنا چاہیے. ہم ایک ملک میں رہنے والے، ہم سب ایک ہیں، بس یہ مخصوص طبقہ، یہ 10%، یہ 2% طبقہ، یہ ظالم ہے، یہ آپ کے حق میں بھی ظالم ہے. جو خاص فرقہ پرست ہیں وہ بہت چھوٹی تعداد میں ہیں، ہم ان کے کیس کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ سب ہندو سمجھتے ہیں ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ہم ان کو سب کا گرو بنا دیتے ہیں. تو وضاحت ہونی چاہیے ہندوستان میں کام کرتے ہوئے کہ بھائی صاحب، سارے یہاں کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہر ہندو سے ہماری لڑائی نہیں ہے، اکثریت سادہ دل لوگوں کی ہے، کچھ ہیں زہریلے لوگ، ان کو الگ کر کے بات کرنا چاہیے، ان کی قوم میں خود ان کو ہم الگ کر دیں، ایسی ہماری پالیسی ہونی چاہیے. ورنہ اگر ہم ایسی حرکتیں کریں گے، ایسی تقریریں کریں گے، ایسی اتحاد کے نعرے لگائیں گے کہ وہ سب مل کے 80% ایک ہو جائیں اور ہم 15% ایک ہو جائیں گے، تو 15% مل کے کیا کر لیں گے؟ اور ہمارے 15% کبھی بھی ایک ہونے والے نہیں ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنی ہے، ہم تو ایک ہونے والے نہیں ہیں. ہم الٹا یہ 15% بھی ایک نہیں ہوتے، وہ 80% ایک ہو جاتے ہیں، بے ترتیبی کرنے کی وجہ سے. تو بہرحال یہ سب چیزیں کس کو سمجھ میں آئیں گی صاحب؟ یہ سب چیزیں جو قوم کے ذہین لوگ ہیں وہ لوگ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. جو ٹائم پاس کے واسطے اخبار پڑھتے ہیں، جو ٹائم پاس کے واسطے نیوز دیکھتے ہیں، ان کو کیا گہرائی سمجھ میں آئے گی؟ امت کی وہ کیا قیادت کریں گے؟ ذہین لوگ آگے نہیں بڑھنا چاہتے. ذہین لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری ذہانت اپنا پیسہ کمانے کے واسطے ہے. ذہین لوگوں کا کام ہے کہ وہ پوری امت کی فکر کریں، مسلمانوں کی رہنمائی کریں. ذہین لوگوں کا بڑا گروپ وجود میں آئے، وہ مسلسل مسلمانوں کا ذہن بنائیں محلہ محلہ، تب جا کے ایک صحیح سوچ امت کے اندر امپروو ہوگی. سب امت کو ہوا پہ چھوڑ دیں گے تو کون ان کا ذہن بنائے گا؟ کون ان کو جوڑے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے کیا اس کے واسطے؟ اور ایک بات حضرت نے جو لکھی ہے کہ ان سب حالات کے باوجود مسلمان کا کام پست ہمت ہونا نہیں ہے، حوصلے ہارنا، ارے یہ کیا ہو گیا، مایوس ہو رہے ہیں، اداس ہو رہے ہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. الیکشن کی شکست، انتخاب کی شکست قوم کی شکست نہیں ہے. اور اب جو نتیجہ آیا اس سے ہٹ کے بھی کوئی نتیجہ آتا، سیکولر لوگوں کو بھی اگر اقتدار حاصل ہوتا تو وہ لوگ کوئی مسلمانوں کو کوئی اقتدار میں حصہ دینے والے نہیں تھے، وہ لوگ آ کے کچھ ہمارا بھلا کرنے والے نہیں تھے. مسلمان اس ملک میں جو بھی ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے سہارے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو اچھا ایک انتظام کیا ہے، دستور ہے یہاں کا بہت مضبوط، ہمارا جو دستور ہے دستور کی وجہ سے مسلمان مضبوط ہیں، سیاسی پارٹیوں کی مدد سے نہیں. اور مسلمان ایسی گئی گزری حالت میں نہیں ہے کہ بالکل لقمہ تر کوئی بھی پارٹی آتی ان کو غلام بنا لے، ان کے پورے حقوق ختم کر دے، ایسی کمزوری کی بے بسی کی حالت نہیں ہے، برابر کے شہری ہے. اور اس ملک کی تاریخ میں ہماری قربانیوں کا برابر حصہ ہے، اور یہاں رہنے والے مسلمان کوئی مجبوری میں نہیں ہے، یہاں اپنے ارادے سے ہندوستان میں، ورنہ جب ملک تقسیم ہوا تھا اختیار دیا گیا تھا کہ جو جانا چاہیں جائیں، تو ہمارے جو اس وقت موجود ہے ہمارے باپ داداؤں نے اپنے ارادے سے یہاں قیام کیا، مجبوری سے نہیں کیا، ارادے سے اس ملک کو پسند کیا، اس وجہ سے پورا دل جمعی کے ساتھ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی محنت کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے. الیکشن جو ہے ایک عارضی واقعہ ہے، ایک عارضی واقعہ، اس کے اثرات سے ہم اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں. اور مسلمان کا ایمان ایک ایسی چیز ہے، یقین ایسی چیز ہے کہ کبھی ہم کو بزدلی کی اجازت نہیں ہے، کبھی ہم کو ہمت ہارنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی حوصلہ ہار دیتا ہے تو پھر مقابلے کی طاقت ہی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. حوصلہ ہارنے کی بات کیا ہے، ماشاءاللہ ہمارے پاس زبردست دین ہے، زبردست تہذیب ہے، ہم استعمال نہیں کر رہے اپنی قوت کو، جس دن بھی استعمال کریں گے تو طاقتور ہوتے چلے جائیں. تو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، مایوس ہونے سے آدمی مقابلے کی ہمت ہی چھوڑ دیتا ہے، سامنا کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو اسلام یہ نہیں سکھاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کو مایوس نہیں ہونے دیتے تھے. حالانکہ حضور کی زندگی میں بھی کئی حالات ایسے آئے، حوصلہ توڑ دینے والے حالات، اداس مایوس کر دینے والے حالات، خطرناک حالات آئے، لیکن حضور نے مایوس ہونے نہیں دیا. غزوہ احد کی جو جنگ ہے، غزوہ احد کا جو واقعہ ہے، کتنا خطرناک تھا کہ بالکل مدینے پہ آ کے حملہ کیا کافروں نے، اور پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی، ایسا لگا کہ اسلام ختم ہو گیا، ایسا محسوس ہونے لگا، اتنا مایوسی کے حالات تھے. لیکن اللہ کے نبی زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کفار کا تعاقب کرو، جا رہے ہیں حملہ، پیچھا کرو ان کو، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم تھک کے نہیں بیٹھ گئے، ہم مایوس ہو کے نہیں بیٹھ گئے، اب بھی ہمارے اندر دم ہے، حالانکہ شکست کھائے ہوئے ہیں، سب زخمی پڑے ہوئے ہیں، وہ فاتح فوج ہے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے. اس نے کہا نہیں، ان کا پیچھا کرو. مرو زوران کافی آگے جانے کے بعد مکے والوں کو خیال آیا، ارے ہم تو پورا شکست دے چکے ہیں، آگے بڑھ پہ مدینے پہ اگر قبضہ کر لیں گے تو اسلام کا حصہ ہی ختم ہو جائے گا، ہم پوری جیتی ہوئی بازی خالی چھوڑ کے کیوں آ رہے ہیں، ہم کو تو قبضہ کر لینا چاہیے. اب پلٹنا چاہا تو دیکھا پیچھے سے مسلمان تعاقب کر رہے ہیں، ان کی ہمت اٹھ گئی، ارے ہم شکست تھا کھا گئے سمجھ رہے تھے، شکست نہیں کھا گئے، ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ پلٹنے کی ہمت نہیں کی انہوں نے. اور جاتے جاتے کہہ کے گئے کہ اگلے سال ہمارا مقابلہ بدر کے میدان میں ہوں گا، چیلنج دے کے گئے. اب اگلے سال پھر مسلمان وعدے کے مطابق بدر کے جنگ میں پہنچ گئے، لیکن مکے والے آنے کی ہمت نہیں کر سکے، حالانکہ جیت کے گئے تھے، مسلمان بالکل چور چور تھے، اس کے باوجود ہمت دکھائی حضور نے، صحابہ نے. تو ایک سال کے بعد بھی پھر وہ بدر پہ آنے کی ہمت نہیں کی، مسلمان گئے وہاں، تو ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ زخموں سے چور بھی جب ہونا تب بھی ہمت نہیں ہارنا، حوصلہ نہیں ہارنا، کفر کا مقابلہ کرنا ہے. اسی موقع پہ آئے جو آج پڑھی گئی نازل ہوئی، تفسیر خازن میں لکھا ولا تہینوا ولا تحزنوا، کمزور مت پڑ جاؤ، غمگین مت ہو جاؤ، انتم العلون ان کنتم مؤمنین، تمہارا ہی سر اونچا رہے گا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان پر رہو، ایمانی جذبوں کے ساتھ رہو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ بندے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا سرپرست اللہ ہے، ہمارا پکلنہار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوں گے ان کو سکون دینے کے لیے، ان کے دل کی تقویت دینے کے واسطے. تو حضور پاک کی زندگی میں بھی ایسے خطرناک موقع آئے کہ پوری ہمت توڑ دینے والے مواقع آئے، لیکن ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوگا، کئی بار قومی زندگی میں ہمت توڑنے والے واقع ہوں گے، لیکن دنیا کی دوسری قومیں جس طرح ڈرتی ہے، ہائے ہائے کرتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں، ایمان والوں کا ریئیکشن دوسرا ہونا چاہیے. ہم ایمان والے لوگ ہیں، کبھی مایوس نہیں، کیوں؟ ہماری منزل یہ دنیا ہے ہی نہیں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہماری منزل تو آخرت ہے نا، ہماری کامیابی تو وہاں ہے، وہ کامیابی تو ہماری مضبوط ہے، گھٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں ہم تو قربانیاں دینے کے لیے جیتے ہیں، ایک قربانی میں کام نہیں چلا تو اور ایک قربانی دیں گے، ایسا جذبہ مسلمانوں میں ہونا چاہیے. اور جس قدر آدمی میں یقین ہوتا ہے ویسے ہی اس کے قدموں کے اندر مضبوطی آتی ہے. تو مسلمانوں کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جس وقت بھی وہ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، کامیابی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے پاس حق ہے اور باقی لوگوں کے پاس جھوٹ ہے، باطل ہے. باطل کبھی حق کا مقابلہ کر نہیں سکتا، سچائی والا ہی جیتتا ہے. ایک بار دھکا کھا گئے تو دوسری بار سمجھ جائے، جس وقت بھی سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہم ظاہری واقعات پہ پورے فیصلے نہیں کرتے، ہم کو معلوم ہے اللہ کا ایک غیبی نظام کام کرتا ہے. یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا دنیاوی زندگی کے اوپر کی سطح کو یہ کافر دیکھتے ہیں، اندر کا نظام ان کو نظر نہیں آتا. ظاہری واقعات کے پیچھے کب کیا کایات پلٹ ہونے والی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا، وہ ایمان والوں کو نظر آتا. تو ظاہری نظام ہی سب کچھ نہیں ہے، باطنی نظام بھی اللہ کا ہے. تو شیطان اپنی پوری کوششیں کرنے کے باوجود بھی ہار جاتا ہے عین وقت پہ، اللہ تعالیٰ ایسا نظام چلاتے ہیں. اور پھر اصول یہی ہے کہ جب رات پوری طرح کالی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی صبح آتی ہے، پوری رات چھانے کے بعد ہی صبح آتی ہے. تو اگر حالات خراب ہوتے چلے جائیں مایوس ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ حق ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے. جو بھی دیری ہے وہ ہماری طرف سے ہے، جو بھی سستی ہے ہماری طرف سے ہے. جب بھی امت صحیح معنی میں رجوع کرے گی اللہ تعالیٰ ضرور ترقی دیں گے. البتہ اتنا تو عرض کریں گے ہم آپ کے سامنے، ذہین لوگوں کا علاقہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، ہمت والوں کا علاقہ ہے، کہ آپ لوگ کھڑے ہوں، کوئی تو دل پہ لے بات کو، امت کو جوڑنے کے واسطے، امت کے اجتماعی پرابلمز جو ہیں، مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کے واسطے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے. ڈرنا نہیں چاہیے میں اکیلا ہوں، اکیلا ہی ایک آدمی شروع کرتا ہے کبھی بھی. اخلاص سے جب آدمی لگتا ہے تو پھر وہ اکیلا ہی ایک ایک کر کے قافلہ بن جاتا ہے. جب آدمی مقصد بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ حضرات میں کوئی تو بات دل پہ لیجئے اپنے، کہ مسلمانوں کے اجتماعی مسئلوں کو کون سوچے گا، محلے محلے اتحاد کون قائم کرے گا، ہمارے سیاسی قائدین کو قریب لانے کی کون کوشش کرے گا، ہمارے مذہبی قائدین کو قریب لانے کی کون کوشش کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا تو کام کیسے ہوگا. اور کوئی کھڑا ہو جائے کرنے کے لیے تو اللہ کر کے بتائیں گے. پھر شروع میں وہ اکیلا ہی نظر آئے گا، لیکن اکیلا کرتا چلے جائے، کرتا چلا جائے، جب آدمی اپنے مقصد کے راستے میں لگاتار بڑھتا جاتا ہے تو خود بخود اللہ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. آج چھوٹی چھوٹی ذاتوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جو ہے دلت دلت کہتے ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا اپنی قوم کی خدمت کے لیے، اپنی قوم کو منظم کرنے کے لیے زندگی اس نے لگا دی، تو اس کے ساتھ ہزار ہزار آدمی پوری زندگیاں لگانے والے تیار ہو گئے 20 سال میں 25 سال میں. اپنے کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی اس آخری امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. اللہ انشاءاللہ حالات بنائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل پہ بات کو لیں اور ہم کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ احباب کھڑے ہو جائیں، یہیں سے اسی میں سے کھڑے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیں گے. قوم کے لیے فکر کرنے والے آپ کو ملیں گے، اسی شہر میں ملیں گے، پھر اور شہروں میں بھی ملیں گے آپ کو، پھر ٹھوس کام ہوگا، کرنے والے سے کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمت اور حوصلے کی زندگی عطا فرمائے. اور زندگی تو وہ ہے کہ آدمی کچھ کرے، صرف بچوں کو پالنا یہ تو کوئی چیز ہے کیا صاحب؟ اپنے بچوں کو پال لینا، ایک گھر دو گھر بنا لینا، یہ کوئی زندگی ہے کیا؟ ہم ایک بڑی قوم جو اللہ کی اٹھائی ہوئی امت ہے، اس کا حصہ ہے، ہم اس کے لیے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے کے بتائیں گے انشاءاللہ. کل اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ اکیلے نہیں رہیں گے، آپ کے پیچھے ایک امت رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو بلند حوصلے کی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.